الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، صاحب قرآن بنایا، حضرت انسان بنایا. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے. کامیابی اور ناکامی کے فیصلے بھی اللہ تعالی نے یہیں سنا دیے، معیار عطا فرما دیا، کامیابی کا معیار بھی بتا دیا، ناکامی کا معیار بھی بتا دیا. اللہ تعالی نے جو اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، جو دار العمل ہے، یہاں محنت کی جاتی ہے، امتحان دیا جاتا ہے، اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، تو کل قیامت کے دن جو بدلے کا دن ہے، اس دن اس یہاں کی محنت کا نتیجہ وہاں ظاہر ہوگا. یہاں اچھائی کر کے جانے والا وہاں اچھے نتائج اور ثمرات پائے گا، یہاں برائی لے کر جانے والا وہاں برے نتائج کا خمیازہ بھگتے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ ایسا رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے سارے راز اپنے بندوں کو بتا دیے، ناکامی کے خطرات بھی بتا دیے کہ ان راستوں پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان راستوں پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جاری ہوا. یہ دونوں ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بالکل بے خطا ہیں. پاکیزہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا صدا بہار، معجزہ، زندہ تابندہ بنایا کہ قیامت تک کے لیے یہ ہمیں جھنجھوڑتا رہے گا، آخرت کی یاد دلاتا رہے گا، غفلت سے ہمیں نکالتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ انہیں کسی بات کے اوپر قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن وہ کسی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے بسا اوقات قسم اٹھایا کرتے ہیں، تاکہ بندوں کے سامنے اس معاملے کی عظمت اور زیادہ جم جائے. کئی ایک مواقع ہیں قرآن کریم کے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھا کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی قسم اور سب سے آخری قسم، سب سے پہلی قسم تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اٹھائی تو بڑا پیارا اور بڑا انوکھا انداز اختیار کیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی قسم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب انداز سے قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کو اپنے بندوں پر لازمی قرار دے رہے ہیں. فرمایا کہ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ بڑا انوکھا، بڑا پیارا، بڑا محبت بھرا انداز ہے. حالانکہ قسم اٹھانے والے بھی اللہ تعالی، اور جس ذات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ بھی اللہ تعالی، لیکن نسبت اپنے محبوب کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربوں کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، لاڈ کا، پیار کا، محبت کا. جب کبھی سامنے وہ اپنے محبوب کے سامنے قسم اٹھاتے تو محبوب کا تذکرہ کر لینے کے بعد پھر قسم اٹھایا کرتے تھے. تو قرآن کریم کی سب سے پہلی قسم اسی انداز سے سجی ہوئی ہے کہ فلا وربک، مجھے آپ کے پروردگار کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ لوگ کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ آپ کی بات کو ماننے والے نہ بن جائیں. جو آپ کا لایا ہوا پیغام ہے، جو آپ کا لایا ہوا دین برحق ہے، الف سے لے کر یہ تک جب تک کہ اس کو ماننے والے نہ بن جائیں اس وقت تک یہ اہل ایمان ہو ہی نہیں سکتے، کامل مومن کہلا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی جس میں انداز یہ دیا گیا جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور رب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور رب ہو، حالانکہ ذات واحد ہے لیکن پیار اور اپنائیت اور ایک لاڈ کا انداز ظاہر کیا گیا کہ مجھے آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ یہ آپ کی باتوں کو ماننے والے نہ بن جائیں۔ اس پہلی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر زور دیا گیا کہ مومن کامل اسی وقت ہوگا جب وہ اتباع رسول کے جذبے سے سرشار ہو۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو تو مانتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہیں اور ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے مزاج میں نہیں آتی، یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے قسم اٹھا کر بتا دیا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کامل مکمل مومن مسلمان بن جاؤ، سر سے پاؤں تک تمہارا حال حلیہ لباس پوشاک انداز زندگی ایک ایک رنگ ڈھنگ بتا رہا ہو کہ تم کس کے ماننے والے ہو، کس کے نام لیوا ہو۔ یہ پہلی قسم، اور قرآن کریم کی سب سے آخری قسم جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی اور اس کے بعد قرآن کریم کو مکمل کر دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت وہ خسارے کے سمندر میں ڈوب رہی ہے، ناکامی کے اندھیروں میں دھس رہی ہے۔ یقیناً تمام کے تمام دنیا کے انسان وہ ناکامی کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں حرف ان آیا جو تاکید کا معنی دیتا ہے، اور آگے پھر لام کا حرف آیا جو مزید تاکید در تاکید کرتا ہے کہ یقیناً ضرور بالضرور تمام کی تمام انسان وہ ناکامی کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کوئی پوچھے اللہ میاں ان انسانوں میں کوئی بچنے والا بھی ہے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ جو ان چار چیزوں کا، چار صفات کا حامل ہوگا وہی اس ناکامی سے بچ پائے گا، ورنہ تو یقین جانو کہ سارے کے سارے انسان ناکامی کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، ناکامی میں ہیں۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ بچنے والے کون ہیں؟ ڈوبنے سے جو رہ جائیں وہ کون ہیں؟ نجات پانے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہوں گے ناکامی سے بچ پائیں گے۔ وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو دعوت دینے والے ہوں گے، دین ایمان کے احکام ایک دوسرے تک پہنچانے والے ہوں گے۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے۔ سارے کے سارے انسان خسارے میں سوائے ان چار صفات کے حاملین ہیں کہ جو اس خسارے سے بچ جائیں گے، نجات پا جائیں گے۔ ایمان، اعمال صالحہ اور حق بات کا پیغام آگے تک پہنچانا، دینی معلومات خود بھی حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور صبر کی تلقین کرنا، صبر سے کام لینا، یہ چار وہ خوبیاں ہیں عظیم الشان کہ جن خوبیوں کو اپنانے والے تو بچ جائیں گے ناکامی سے اور کامیابی حاصل کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں ناکامی کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ناکامی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کامیابی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل جنت کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حور و غلمہ، علی شان محلات، باغات، نہریں، ہر طرح کے زرق برق ان کے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ کے دیدار کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال فرمائیں گے کہ بندو اور کچھ چاہیے؟ بندے عرض کریں گے کہ یا رب ساری نعمتیں تو آپ نے تمام کر دیا، بچا ہی کیا ہے؟ تو سب سے آخری اور سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میری رحمت، میری مغفرت اور میری رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا اعلان سن کے جنتیوں کو جو خوشی ملے گی، اس خوشی کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ جس طرح تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے لشکر کی تیاری، گھوڑے اور ان کے لیے زین، اور مجاہدین کے لیے سامان زاد راہ، حتیٰ کہ ان کے توشے کی بوریاں اور تھیلیاں اور تھیلیوں کے اوپر باندھنے والی ڈوری، وہ بھی سب کچھ تیار کر کے مکمل راشن کا سامان، 10,000 مجاہدین کے لیے گھوڑے، راشن، زرہ اور تلوار اور تیر کمان، سارا مکمل فوجی سامان دستیاب فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا، ہدیہ کیا۔ 300 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش تھے کہ 10,000 کا لشکر کا پورا انتظام اور 300 دینار پورے آپ کی گود میں لا کر ڈال دیے۔ آپ وہ دینار ہاتھ میں اچھال رہے تھے، ایسے اس اشرفیوں کو اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے، ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، آج کے بعد اگر عثمان کوئی کام نہ بھی کرے، آج کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ آج اس نے اللہ کو ایسا راضی کر لیا کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ دنیا ہی میں اللہ کی رضا کی خوشخبری کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہاں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دینے کے بعد جو اعلان فرمائیں گے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی وہ نعمت ہوگی کہ آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا مندی ہمیں مل گئی۔ تو اللہ کی رضا مندی یہ ہے کامیابی، اللہ کی ناراضگی یہ ہے ناکامی۔ جنت کا مل جانا یہ ہے کامیابی، جہنم میں گر جانا یہ ہے ناکامی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی، ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی لے کر کامیاب ہوا۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نتیجہ ہی تو جنت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ جیتے جی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے وہ بندے کہ جو ڈرے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، صحیح بات زبان سے نکالو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تم میری بات مانو گے، نتیجہ تمہیں دنیا ہی میں اچھائی کی شکل میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف کامیابی کی بشارت مل جانا بھی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کامیابی کے ساتھ عظیم عطا فرما رہے ہیں، فقد فاز فوزا عظیما، کہ کامیابیوں کے اندر بھی بڑی اور عظیم الشان کامیابی لے کر وہ کامیاب ہوا۔ تو اس دنیا کے اندر دار الامتحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے بھیج دیا، امتحانی پرچہ حل کروانے کے لیے بھیج دیا، کامیابی بھی بتا دی، ناکامی بھی بتا دی۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کی مقام رضا جنت کا دخول ہے، ناکامی اللہ تعالیٰ کا مقام غضب جہنم میں گر جانا ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ناکام لوگ کون ہیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم، خود بھی نقصان اٹھایا، دنیا کے اندر غفلت میں پڑے رہے، نافرمانی کے اندر زندگی گزاری، گھر والوں کو بھی غفلت میں رکھا. اب جب قیامت کے دن آئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، قیامت کے دن نیکیاں لائے نہیں، دنیا کے اندر لہو و لعب میں لگے رہے، ناچ گانے میں لگے رہے، گناہوں میں ڈوبے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، سرکشی پر اترے رہے، آج قیامت کے دن خود بھی اور بال بچوں کو بھی لیے کھڑے ہیں ناکامی کے ساتھ. اللہ تیری پناہ. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر سے بھی آگ کے بادل ان پر برس رہے ہوں گے، نیچے سے بھی آگ اگل رہی ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی آگ کے بیچ میں وہ جل رہے ہوں گے، جھلس رہے ہوں گے. دنیا کے اندر اللہ کی بات ماننے والا، نیکیوں کے اوپر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے والا، مطیع اور فرما بردار بن کر جینے والا، ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم دنیا ہی میں ان کے اوپر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گے، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو سچے ہیں. دنیا کے اندر کوئی آفیسر، کوئی بڑا ڈائریکٹر ہم سے وعدہ کر لے، کتنے مطمئن، کتنے خوش ہوتے ہیں. یہاں تو احکم الحاکمین کھلے لفظوں میں وعدے فرما رہے ہیں، اگر وہ میرے بندے صحیح معیار کے اوپر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان کے اوپر آسمانوں کی برکتیں کھول دیں گے، والارض زمین کی برکتیں کھول دیں گے. اور ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی میرا بندہ اور میری بندی نیک عمل کریں گے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اسی دنیا کے اندر ہم ان کو ایسی مبارک پاکیزہ بابرکت زندگی عطا فرمائیں گے کہ وہ جیتے جی خوشی محسوس کریں گے، پرسکون، بابرکت، ایمان والی، راحت والی اور ایمانی حلاوت اور ذائقے والی زندگی. فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اسی دنیا کے اندر ہم ان کو ایسی مبارک اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ہمارے شامل حال ہے. اور اس کے برخلاف، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری باتوں سے اعراض کیا، میرے احکامات سے نظریں چرائیں، سنی گو انسنی کر دیا، احکامات سے ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، فإن له معیشة ضنكا، ہم اس کی زندگی کو تنگ سے تنگ کرتے چلے جائیں گے، ونحشره يوم القيامة أعمى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قال ربي لما حشرتني أعمى، وہ کہے گا رب تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا، وقد كنت بصيرا، میں تو دنیا میں بینا تھا، آنکھیں تھیں، لیکن آج میدان محشر میں میں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب دنیا کے اندر میرے احکام تیرے سامنے آئے، میرے پیغام تیرے سامنے آئے، اس وقت تو میرے احکام سے اندھا بن جایا کرتا تھا. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، قال كذلك اتتك آیاتی، میری آیات، میرے پیغام جب تیرے پاس آتے تھے، فنسیتها، اس وقت تو بھلا دیا کرتا تھا ہمیں، فراموش کر دیا کرتا تھا، نظریں چرا لیا کرتا تھا، اندھا بن جاتا تھا، سنی کو انسنی کرتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج ہم بھی تجھے بھول گئے، آج ہم سے شکوہ شکایت نہ کر، کل جب ہم نے تجھے بتایا تھا، دنیا کے اندر بھیجا تھا ساری تیاریاں کرنے کے لیے، پیغامات، اپنے احکامات، اپنے فرامین تیرے پاس بھیجے تھے، اس وقت تو اندھا بنا رہا، آج مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں اندھا کیوں اٹھا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر تو نے اندھے پن کی زندگی گزاری. گزشتہ پچھلے سے پچھلے مضمون میں جو میں نے وہ قصہ سنایا تھا کفن چور کا، حضرت علامہ زین الدین رجب، ایک بڑے بزرگ گزرے جن کے پاس کفن چور آیا تھا، انہوں نے جب اس سے پوچھا تھا، وہ توبہ کر کے آیا تھا کہ بھائی جب تو کفن چراتا تھا، قبروں میں اترتا تھا، تو تو نے کس طرح کے مردوں کی حالت پائی، تو اس نے بتایا تھا کہ اکثر مسلمانوں کے چہروں کو میں نے قبلے سے پھرا ہوا پایا. اس زمانے کے اندر امام اوزاعی رحمہ اللہ بھی موجود تھے، تو حضرت زین الدین رجب نے اس واقعے کا تذکرہ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کیا، امام اوزاعی سن کر ہل گئے اور تین مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ ان مومنوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر سنتوں سے منہ موڑتے تھے، مات مرنے کے اللہ تعالی نے قبلے سے ان کا منہ موڑ دیا. صحابہ اکرام کے درمیان یہ امتیاز نہیں ہوتا تھا کون سی سنت چھوٹی ہے، کون سی سنت بڑی ہے، کون سا عمل آپ نے کیا، کون سا عمل نہیں. وہاں تو بس ایک انداز پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر لیا، بس دل و جان سے اس کام کو پھر اپناتے تھے. وہاں پھر یہ فرق نہیں ہوتے تھے جان چھڑانے والے کہ یہ تو سنت موقع ہے اور یہ غیر موقع ہے، اور یہ نفل ہے اور یہ مستحب ہے، اور یہ ضروری ہے اور غیر ضروری ہے. عشق و محبت کا معاملہ تو یہ کہ محبوب کی ایک ایک ادا انسان اپناتا ہے. وہاں وہ عشق و محبت سے ایسے سرشار تھے کہ وہ پھر اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ آپ نے یہ کام کبھی کبھی کیا کہ ہمیشہ کیا، اہتمام کے ساتھ کیا غیر اہتمام کے ساتھ. جو انداز پتہ چل گیا، جو چیز دیکھ لی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کے دوران جاتے جاتے اپنی سواری روکی، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، پھر واپس اٹھ کے آئے، سواری پر بیٹھے، چل دیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے. ساتھیوں نے پوچھا کہ سمجھ میں نہیں آئی، چلتے چلتے آپ سواری کو یہاں روکا، درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، پھر واپس آ کے چل دیے. کہا کہ یہی وہ درخت ہے، یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر دیکھا تھا کہ آپ نے یہیں اپنی سواری روکی تھی اور آپ استنجے کے لیے گئے تھے. اس درخت کے نیچے جا کر آپ نے استنجا فرمایا تھا، پھر واپس تشریف لائے اور اپنا سفر جاری فرمایا. تو میں نے اس جگہ پر استنجا تو نہیں کیا بے ادبی کی وجہ سے، میں نے اپنی سواری بھی وہیں روکی، اس درخت کے پاس جا کے تھوڑی دیر برکت کے لیے بیٹھا کہ اس درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے. وہ حضرات تو ایک ایک ادا کو اپنایا کرتے تھے، عشق و محبت سے سرشار ہو کے سنتوں کو زندہ کرنے والے تھے. ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور یہ پیغام قیامت تک کے آنے والے ساری کی ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان ہوئے، سعادت مند ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت ملی. ایمان مل جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب مان لیا کہ اللہ ہمارا معبود برحق ہے، وہی ہمارا مالک و خالق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما، آپ کی ذات پر جب آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیا، اب اس کے بعد پھر گنجائش باقی نہیں بچتی کہ انسان ہیرا پھیری سے کام لے، رو گردانی سے کام لے، نظریں چرائے، سنتوں سے اعراض کرے. تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہے. وفاداری کا ثبوت تو یہ ہے کہ یہ وقت جو ملا ہوا ہے، زندگی کے لمحات جو ملے ہوئے ہیں، سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی کامیابی کو، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، جو اصل حقیقی کامیابی ہے، اس کو حاصل کیا جائے، اور ناکامی سے، نقصان سے، خسارے سے یہیں پر ہی بچ لیا جائے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. سنو، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ جو خود بھی غفلت میں رہا، بال بچوں کو بھی غفلت میں رکھا، دنیا داری کے اندر زندگی گزار کر چلا گیا. نام کا مومن تھا، مسلمان تھا، اہل اسلام میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن کردار کا وہ غازی ثابت نہ ہوا، خالی گفتار ہی کا تھا، دعوے دار ہی تھا، حقیقت میں وہ ثابت نہ کر سکا کہ وہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، آپ کا امتی ہے. سچائی ثابت نہ کر سکا، صرف دعوے کام نہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا یہ حقیقی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ حقیقی ناکامی ہے. جنت میں داخل ہو جانا یہ کامیابی ہے، جہنم میں گر جانا یہ ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہیں پر دونوں چیزیں صاف صاف بتا دی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. وہ قیامت کا جو بڑا دھماکہ، بڑی ہولناکی، بڑی تباہی برپا ہونے والی ہے، وہ دن آنے والا ہے جس میں کھرا کھوٹا سارا سامنے آنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھتے رہو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون.
اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ذات ان سے بھلا دی, وہ اپنی حقیقت ہی بھول گئے کہ ہم کون ہیں, کس لیے آئے, کیا ہمارا مقصد زندگی ہے. انہوں نے اللہ کو بھلایا, اس کی مار یہ پڑی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت ان سے گم کر دی. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ, کامیاب اور ناکام دونوں برابر نہیں ہیں, اہل جنت اہل دوزخ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب اور کامران ہیں. پوزیشن حاصل کرنے والے, کامیابی کے امتیازی درجات حاصل کرنے والے, وہ اہل جنت ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, ارے انسان تجھ کو اپنے پروردگار مہربان پروردگار سے کس نے غفلت میں ڈال دیا, کس چیز سے تو دھوکے میں آ گیا کہ اس مہربان رب کو چھوڑ کر تو ادھر ادھر ٹھوکرے کھاتا پھر رہا ہے. ایسے پیارے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں, ہلاتے ہیں, ہوش میں لاتے ہیں. بندے اگر سنبھل جائیں اپنا ہی بھلا کرتے ہیں, اور اگر نہ سمجھے ناکامی اپنا مقدر بنائے تو پھر قیامت کے دن بھی شیطان سے جب وہ آ کر کہیں گے کہ تو نے ہمیں مروا دیا, تو شیطان دو ٹوک لفظوں میں جواب دے گا, فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, کیوں میرے بہکاوے میں آئے. جس کی باتوں میں آ کر دنیا کے اندر گناہ کرتے رہے, غفلت کی دلدل میں دھستے رہے, نفس اور شیطان کی باتوں میں آ کر کل جب جا کر اس سے فریاد کریں گے تو وہ بھی ایسے کھرے کھرے دو لفظوں میں جواب دے گا, فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے کیوں ملامت کرتے ہو, میں نے تو صرف تمہارے دل دماغ میں وسوسہ ڈالا تھا, خیال ڈالا تھا, کام تو خود تم نے اپنے اختیار سے کیا, میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ تھوڑی کرایا تھا, میں تو صرف وسوسے ڈالتا تھا, خیالات پیدا کرتا تھا, گناہ کی طرف تمہیں راغب کرتا تھا, تمہاری سوچ کے اندر وسوسے کے ذریعے سے عملی اقدام تو تم نے کیا. تو ایسے بڑے نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالی نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ پوری انسانیت وہ ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہی ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اس پہلی شرط کو بیان فرما کر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ غیر مسلم وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ان کا مقدر بن گئی. جن لوگوں کو ایمان کی دولت ملی کامیابی ان کے لیے مقدر ہوئی, سعادت مند ہوئے کہ ایمان کی دولت ان کو حاصل ہے. لیکن ساتھ میں جو غیر ایمان والے ہیں, غیر مومن ہیں, غیر مسلم ہیں, ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی مقدر ہو گئی. وَعَامِلُ الصَّالِحَات, دوسری شرط بیان فرما دی کہ جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ اس غرق ہونے سے بچ جائیں گے. شرط اول پائی گئی, ایمان تو ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو ڈوبیں گے, ناکامی کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے. دوسری شرط نہ پائی جائے تو کیا نقصان سامنے آئے گا, سیدھا جنت میں جانے کے بجائے جہنم سے ہو کر پھر جنت میں داخلہ ملے گا. نیکیاں ہی نیکیاں کرتے, گناہوں کو اختیار نہ کرتے, نافرمانی کی زندگی سے بچتے, گناہ ہو جاتے معافی مانگ لیتے, معاملہ صاف رکھتے, تو پھر تو نیک اعمال کرنے والا اس ناکامی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچ جاتا. لیکن ایمان تو لے آئے, اعمال صالحہ نہ کیے تو براہ راست جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. ان کے لیے پھر اپنے گناہوں کو جلوا کر, گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جہنم میں ایک مدت طویل تک وہاں اس کے عذابوں کو بھگت کر پھر جنت میں داخلہ ملے گا. الامان والحفیظ, دنیا کی آگ جس کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے رحمت بنایا, آگ نہ ہو تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے. دنیا کی آگ یہ اللہ تعالی نے بطور رحمت ہمیں عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کی اتنی سہولیات حاصل کر رہے ہیں, کھانا پکانا ہوا ہے, اس کے علاوہ دیگر آج کل تو مشینی دور ہے, ہر چیز کے پیچھے بجلی اور بجلی کے پیچھے آگ کار فرما ہے پوری اس مشینری کو چلانے کے اندر. دنیا کی آگ جو بطور نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی, اس کی برداشت اور تحمل ہم میں نہیں ہے. آخرت کی آگ وہ تو عذاب والی آگ ہے, اس میں تو رحمت کا دور دور کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. اس آگ کو برداشت کرنا بندے کے بس میں کہاں. گناہوں کی زندگی گزار کر گیا, جنت کے ڈائریکٹ داخلے کے بجائے اس کو جہنم کے اندر اپنے گناہوں کے بقدر سزا بھگت کر پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا.
بھگدڑ مچی ہندوستان کے اندر، لوٹ مار کا زمانہ تھا اور بلوائی آتے تھے، حملے کرتے تھے، افراتفری کا عالم ہوتا تھا. ایک نوجوان لڑکی نکلی، جان بچا کر بھاگی، مسجد میں آ گئی، جان کا بھی خطرہ، عزت کا بھی خطرہ. آئی تو وہاں ایک چھوٹے سے حجرے کے اندر ایک طالب علم کو پایا کہ جو پڑھ رہا تھا چراغ کی روشنی میں، وہاں آ کر اپنی جان بچائی. ساری رات وہاں دبکی پڑی رہی، لیکن ایک ظاہر ہے کہ خوف و ہراس میں نیند کہاں انسان کو آتی ہے. ساری رات وہ یہ منظر دیکھتی رہی کہ وہ شخص بار بار چراغ کے اندر اپنی انگلی کو جلاتا ہے، پھر ہٹ جاتا ہے، پھر اپنے پڑھائی میں لگ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد چراغ کے اندر اپنی انگلی جلاتا ہے، پھر پڑھائی میں لگ جاتا ہے. صبح ہوئی، جب تھوڑا امن و امان ہوا تو اس لڑکی کا اتا پتا معلوم کر کے اس کو اپنے گھر تک پہنچا کر آئے. لڑکی نے سارا ماجرا سنایا گھر والوں کو کہ میں بھی جان بچا کر وہاں مسجد میں گھس گئی تھی، وہاں ایک حجرے میں ایک طالب علم کے پاس رات گزاری، لیکن یہ عجیب ماجرا دیکھا. گھر والے بھی بچی ذات کی جان بچنے پر خوش ہوئے، اور اس لڑکی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری شادی اسی طالب علم سے کر دی جائے. اس طالب علم سے جب یہ معاملہ پوچھا گیا کہ رات بھر تم اپنی انگلی کو چراغ پر کیوں جلاتے رہے، اس پر اس نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ رات تھی، تنہائی تھی، اور یہ لڑکی ذات میرے پاس تھی، بار بار گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا تھا کہ مجبور ہے، پریشان ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں، گناہ کا داعیہ جب پیدا ہوتا میں اپنی انگلی آگ پر جلا لیتا، اور میں اپنے آپ سے پوچھتا کہ اگر آگ برداشت ہے پھر تو گناہ کر، لیکن جیسی انگلی جلتی میں پیچھے ہٹ جاتا اور اپنے نفس کو تسلی دیتا کہ نہیں، آگ کی ہمت نہیں ہے برداشت کرنے کی، رک جا. ساری رات اس آگ کی تپش کو انگلی پر محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، حرام سے بچے. اللہ تعالی نے حلال طریقے سے وہی لڑکی ان کو بیوی بنا کر عطا فرما دی. بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب برداشت کرنا کہاں ہمارے بس کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے بندوں کے اوپر انعام فرمائے اور ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا کہ ایمان کی دولت عطا فرما دی اور اعمال صالحہ وہ بھی بڑے آسان اور سہل عطا فرما دیے. مان کر چلنے والا وہ کامیابی حاصل کرے گا، نہ ماننے والا خود اپنے لیے جہنم کے سودے کر رہا ہے، آگ کے سودے کر رہا ہے، صبح و شام آگ کو سمیٹ رہا ہے. فرعون تھا، اللہ تعالی نے کس قدر مہربانی فرمائی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بار بار اس کی طرف بھیجا، پیغام بھیجے، اور بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ کئی دفعہ فرمایا ہے، موسیٰ جائیں فرعون کو سمجھائیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور پھر فرمایا کہ شاید کہ وہ سنبھل جائے، شاید کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. بڑے پیارے انداز میں، بڑے شفقت بھرے انداز میں اللہ تعالی نے فرعون کی اپنی طرف آمد کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، لیکن وہ سرکشی پر ڈٹا رہا، قوم بھی اس کی باتوں میں رہی، پوری کی پوری فرعونیت اللہ تعالی کے خلاف علم بغاوت بلند کیے رہی اور اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، آپ کون سے رب کی بات کرتے ہیں، ہم تو نہیں پہچانتے، رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا پروردگار تو میں ہوں، اللہ تعالی ہی نے ساری نعمتیں دی تھی، سارے انعامات اسی کے تھے. ایسا سرکش ہوا، ایسا باغی ہوا کہ خود دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی. پھر جب پکڑ آئی، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کا سارا منظر بتایا، کس طرح اس کو سمندر میں غرق کیا، دریا میں ڈوبا، اور اس کے بعد اب بھی اللہ تعالی نے بتایا قرآن کریم میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ کا عذاب ان پر پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کی مان لیتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. ملک سبا بلقیس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ تعالی نے پورا وہ ایک تفصیلی واقعہ پورا کس طرح سے حدود کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کا سامان پیدا فرمایا. آ گئی، اعلان کیا، بتا دیا کہ دو ٹوک لفظوں میں کہ ہماری بات مان جاؤ، اللہ کو مانو، سر تسلیم خم کرو، اسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین، سر تسلیم خم کیا. اللہ تعالی نے کتنی عزت عطا فرمائی، عروج اور بلندی عطا فرمائی. سرکشی کرتی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. ماننے والوں کو اللہ تعالی نے کامیاب قرار دیا، نہ ماننے والوں کو ناکام و نامراد قرار دیا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس ہولناکی کو بیان فرمایا ہے کہ جس دن یہ سارے معاملات پیش آئیں گے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی سے کام لیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، یہاں کے عیش اور آرام کو، یہاں کی لذتوں کو، یہاں کے مزوں کو اس نے آخرت کے مزوں پر ترجیح دی،
اور دین اسلام کی باتوں کو وہ مولوی ملاؤں کی باتیں سمجھ کر چھوڑتا رہا، اور وہ سنجیدگی سے لینے کے بجائے لاوبالی پن سے ان کو کانوں پر ٹالتا رہا. اما من طغا، جس کسی نے سرکشی سے کام لیا، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، یہی بنانے میں لگا رہا، یہی سنوارنے میں لگا رہا، سارا سب کچھ اسی کو سمجھا، فإن الجحیم ہی المأوى، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والے کے لیے اللہ تعالی نے دنیا ہی میں اعلان فرما دیا، فإن الجحیم ہی المأوى، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ. وأما من خاف مقام ربه، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، خوف زدہ ہوتا تھا ہر معاملے میں، ڈرتا رہتا تھا، خائف رہتا تھا کہ رب کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، جواب بھی دینا ہے. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا رہا، دل تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن بچا کے رکھا، فإن الجنة هي المأوى، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. یہ کشتی تو چلتی رہے گی زندگی بھر، نفس اپنی چاہے گا، منمانی کرے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ نفس کی خواہشات کو دبا لے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو غالب کر لے، خواہشات نفس کو دبائے، اپنی خواہشات کو پامال کر لے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ. اور اگر حلال حرام، جائز ناجائز، گناہ اور ثواب، ساری چیزیں پامال کر کے، ہر تمیز کو مٹا کر، بلا امتیاز انسان منمانی اور منموجی کرتا رہا، جو دل میں آیا کرتا رہا، جس طرح چاہا چلتا رہا، تو ایسی صورتحال میں جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت سے غافل رہا، فإن الجحیم ہی المأوى، اور جو ڈرتا رہا، قدم پھونک پھونک کے رکھتا رہا، بات بات پہ اس کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہوتا تھا، فإن الجنة ہی المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ دنیا دار العمل ہے. سب سے پہلی شرط بتائی کہ ناکامی سے بچنے والے اہل ایمان ہوں گے، غیر ایمان والے ہمیشہ کے لیے ناکامی ان کا مقدر بنی. دوسری شرط بتائی کہ اس ناکامی سے بچنے والے اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، تو اعمال صالحہ کر لیے، ناکامی سے بچے رہیں گے. جس نے اعمال صالحہ نہیں کیے تو ناکامی کا نتیجہ کس شکل میں ظاہر ہوگا؟ ان کو جنت میں براہ راست داخلے کے بجائے جہنم سے گھوم کر جانا پڑے گا، اور جہنم کا عذاب الامان والحفیظ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حجاج ابن یوسف کو خواب میں دیکھا، جہنم میں پڑا ہوا ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، اور سانپ اور بچھو اس پر لپٹے ہوئے ہیں. پوچھا کیا بیت رہی؟ کہا دیکھ رہے ہیں جو حالت ہے، صرف ایمان کے آسرے پر، کلمے کے آسرے پر پڑا ہوا ہوں کہ شاید نکال لیا جاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل تھا، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، جب ان پر زوال آیا، اس ٹولے پر، ان کی گردنیں ماری گئیں، ایک مسجد کے صحن میں پوری مجرموں کی گردنوں کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے، اور چاروں طرف پورا مجمع کثیر ہے، سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو ایک اچانک اس میں شور برپا ہوتا تھا، پھر وہ شور کم ہو جاتا، پھر اچانک شور برپا ہوتا. راوی کا بیان ہے کہ مجھے بھی تجسس ہوا کہ اچانک شور کیوں ہوتا ہے، تو وہ مجرمین کی کھوپڑیاں جن کے سر قلم کر کے لا کے رکھے گئے تھے، مسجد کے صحن میں ڈھیر لگا ہوا تھا. کہا کہ میں بھی آگے بڑھ کر جب پہنچا، ان کھوپڑیوں کو میں نے براہ راست دیکھا، تو ایک زہریلا سانپ ان کھوپڑیوں میں پھر رہا تھا، اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی ناک میں گھس جاتا، پھر غائب ہو جاتا، ان کھوپڑیوں میں گھومتا پھرتا، پھر جیسے وہ ظاہر ہوتا ایک شور اور کوہرام برپا ہو جاتا. جیتے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں نظر آتی ہیں. دنیا میں ہر عروج کو زوال ہے، یہاں تو بڑے بڑے دندنا کر چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اندھیر ہے، اندھیر نہیں. سلیمان ابن عبد الملک وقت کا بادشاہ تھا، لیکن جو بادشاہ دیندار ہوتے تھے، متقی پرہیزگار ہوتے تھے، عدل و انصاف کو مضبوطی سے تھامتے تھے، ظلم و زیادتی سے بچتے تھے، اور اگر دینداری نہ ہو تو ایک چھوٹا سا افسر بھی اپنے ماتھے تو وہ کتنے بڑے بڑے ظلم ڈھاتا ہے. تو وہ بھی جب دنیا سے گزر گیا، سلیمان ابن عبد الملک بنو امیہ کا گزرا ہوا ایک بادشاہ ہے، تو لاش جب تیار ہو گئی، تجہیز و تکفین، جنازہ ہو گیا، قبرستان جب لے کر پہنچے، تدفین کا مرحلہ قریب تھا، تو اس کی لاش کے اندر جنبش ہوئی, تو بیٹے اس کے چیخ پڑے کہ ہمارے ابا زندہ ہیں. ہم نے ان کے وجود کو ہلتا ہوا دیکھا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی رحم اللہ موجود تھے. فرمایا کہ باپ تمہارا زندہ نہیں, جلدی کرو دفن کرو, عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا. تو یہاں ایمان ہے, اعمال میں کمی ہے, اعمال صالحہ نہیں ہے تو براہ راست جنت کا داخلہ نہیں ملے گا, جہنم سے ہو کر جانا پڑے گا, عذاب قبر بھگت کر جانا پڑے گا, طرح طرح کے عذاب ہوں گے. نمبر تین شرط جو بیان فرمائی, ایمان ہو, اعمال صالحہ ہوں, وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو تلقین ہو, اچھائی کے پیغام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا, آپ کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر آنے والے نہیں. جھوٹے نبی تو بہت آئیں گے, آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میرے بعد دجال قسم کے جھوٹے پیغمبر دعویٰ کریں گے. فرمایا کہ سب کے سب وہ ملعون ہوں گے, پرلے درجے کے دجال ہوں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں سب سے آخری پیغمبر ہوں, میرے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں. اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو فرمایا کہ عمر فاروق عمر ابن خطاب اس شان کے آدمی ہیں کہ ان کو پیغمبری دی جاتی, لیکن میں سب سے آخری پیغمبر ہوں. انبیاء کی جو اللہ تعالی نے پیغمبری کی عمارت رکھی, اینٹ در اینٹ ہوتے 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 اس انبیاء کی اس پوری حسین و جمیل خوبصورت عمارت کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو اس عمارت کا تاج ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول بنایا اور انبیاء کا اختتام بنایا کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل فرما دیا. تو آپ کے اوپر نبوت مکمل ہو چکی, حالانکہ ہر دور کے اندر ہر زمانے کے اندر اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کے بعد قیامت تک ایک طویل زمانہ ہے, تو اس ذمہ داری کو کس طرح نبھایا جائے گا؟ فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ علماء سے یہ خدمت لیں گے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. وہ سارے کے سارے فرائض جو پیغمبرانہ منصب تھے, جو فرائض تھے, ان تمام کے تمام فرائض کو لے کر میری امت کے علماء آگے چلیں گے. فرمایا کہ میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء اور پیغمبر. کسی متقی پرہیزگار عالم دیندار کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے پیغمبر وقت کے پیچھے نماز پڑھ لی. فقیہ واحد اشد علی شیطان من الف عابد, ایک عالم ہوگا ایک فقیہ ہوگا, ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری بھرکم ہے وہ شیطان پر. من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین, جس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا بھلائی کا فیصلہ فرما لیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. تو علماء کے ذمہ داری اللہ تعالی نے وہ رکھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی محنت کو لے کر آگے چلیں گے. اور اللہ تعالی نے دین اسلام جو عطا فرمایا, ایسا پیارا نظام ہے, کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود دین اسلام اسی طرح آبیاری کے ساتھ, تر و تازگی کے ساتھ, صدا بہار جیسا روز اول تھا آج بھی موجود ہے. جو اللہ تعالی کی حقانیت, اللہ تعالیٰ کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تھا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم اپنا کلام اتار رہے ہیں, اپنا پیغام اتار رہے ہیں, اپنے احکام اتار رہے ہیں, ہم خود اس کی حفاظت فرمائیں گے. قرآن کریم اتارا, اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی, اس کے معنی اور مطالب اور مقاصد کی بھی حفاظت فرمائی. چودہ صدیاں بیت گئیں, 1400 سال گزر گئے, لیکن جوں کا توں بالکل ہو بہو من وعن قرآن کریم اور حدیث مقدسہ جو متن اور شرع کی حیثیت رکھتے ہیں, دونوں لازم اور ملزوم ہیں. قرآن کریم گویا کہ متن ہے اور احادیث مقدسہ اس کی تفسیر ہے, اس کی تشریح ہے, اس کی وضاحت ہے. قرآن کریم میں حکم اترتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے. وحی دو طرح کی ہے, ایک وحی مطلوع, وحی غیر مطلوع. ہیں دونوں وحی, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ کے سینے پر اتارا. ایک وحی جس کو مطلوع کہا جاتا ہے, جس کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ قرآن کریم ہے, اور دوسری وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے, وہ احادیث مقدسہ ہیں. لیکن آپ کے سارے فرامین مبارکہ یہ بھی وحی کی حیثیت رکھتے ہیں. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, تمہارے ساتھی کوئی گمراہ نہیں ہوئے, راہ سے بھٹکے نہیں. جو بات کرتے ہیں, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, یہ اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے, اپنی منمانی نہیں کرتے, دل کی بات نہیں کہتے, یہ چاہت اور آرزوں پر نہیں چلتے. ان ہوا الا وحی یوحا, یہ جو بھی گفتگو فرماتے ہیں یہ وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف القا فرماتے ہیں. علمہ شدید القوا, اور اس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط اور تمام کے تمام فرشتوں کے اندر سب سے عظیم ہستی کا انتخاب کیا ہوا ہے. جبریل امین اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آیا کرتے تھے. 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت جبریل امین کا آسمانوں سے زمین پر اترنا ہوا ہے. 24,000 مرتبہ اس قرآن کریم کے اور مختلف پیغام اللہ تعالیٰ کے لاتے اور لے جاتے رہے. تو یہ مضبوط اور ٹھوس کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا, اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. الفاظ کی حفاظت حافظ قرآن کے ذریعے سے کی, جو چلتا پھرتا جیتا جاگتا قرآن کریم ہے. اکابرین کے تو واقعات آپ سنتے ہی ہیں کہ رات رات میں قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے. ہمارے بچے جس مدرسے میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, وہ چھوٹے چھوٹے بچے, ابھی ہمارے عامر بھائی ہیں, ان کے چھوٹا سا صاحبزادے شامر میاں, اتنا چھوٹا سا بالکل نو عمر بچہ, وہ پورا ماشاءاللہ پکا قرآن کریم کا حافظ. ایسی جیتی جانتی اللہ پاک نے قرآن کریم کی تصویریں بنا رکھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو وہاں ایک بچہ ہے محمد, ماشاءاللہ دور بھی ہو چکا, قرآن کریم کا پختگی بھی ہو چکی, روزانہ وہ اپنے استاد کو 15 پارے سناتا ہے. تو وہ تو اگر اس کو مستقل بٹھا دیا جائے صبح سے شام تک تو ماشاءاللہ پورا قرآن کریم سنا لے گا. تو ایسی جیتی جاگتی اللہ پاک نے نظیریں عطا فرمائی. کل ہی ہمارے دوست ہیں حافظ فیصل میاں, ان کے صاحبزادے جن کا نام ہے نامی اس میں گرامی حضرت اقدس, حضرت والد ماجد کے مبارک نام پر رکھا. حضرت والد ماجد نے اپنے ہی نام پر ان کے صاحبزادے کا نام رکھا ابرار الحق. تو کل ان کی یہی تقریب تھی پیچھے جو شادی حال ہے غفار لان. تو جب ہم داخل ہوئے تو اس میں بچے کا نام لکھا ہوا تھا, تقریب میں آنے والے مہمانوں کے لیے استقبالیہ کلمات لکھے ہوئے تھے. تو جب داخل ہوئے تو اس میں بہت جلی حروف میں لکھا ہوا تھا حافظ ابرار الحق. ساختہ دل سے دعا نکلی کہ اللہ کرے کہ یہ بچہ واقعتاً حافظ ابرار الحق جیسا بنے, وقت کا ولی بنے, وقت کا درویش بنے, اللہ کا دوست بنے, اور وقت کا عامل عالم کامل بنے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمایا. تو وہ بچہ بھی بالکل چھوٹا سا معصوم بھولا بھالا دبلا پتلا, اور قرآن کریم کی تلاوت کی ماشاءاللہ اتنے پیارے انداز سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی. چھوٹے چھوٹے شامیر میں ادھر آؤ, یہ ہمارے ماشاءاللہ حافظ شامیر ہیں جن کا بھی قریب میں ختم قرآن ہوا الحمدللہ, اللہ پاک نظر بد سے بچائے. اور ہماری اولادوں میں بھی ایسی جیتی جاگتی قرآن کریم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ ماشاء اللہ قرآن کریم ایسا پختہ. اس دن ہم گئے ہوئے تھے تو اساتذہ آئے ہوئے تھے بڑے حضرات, تو ان کے اساتذہ نے فرمائش کی کہ حضرت جہاں سے پوچھنا چاہیں پوچھیں. تو وہ بڑے جو اساتذہ تھے, تو ان 2-3 بچوں کا جو اس سال ماشاء اللہ بڑے اعلیٰ نمبرات سے حافظ قرآن بنے اور ماشاء اللہ بھی امتحان دیں گے. تو ان حضرات نے ان بچوں سے مختلف جگہ سے فرمائش کی, بس لگتا ہے جس طرح ٹیپ ریکارڈ کا بٹن دبا دو اور کیسٹ چلنی شروع ہو جاتی ہے, یہاں سے پوچھو وہاں سے پوچھو وہاں سے پوچھو, فر 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 فر. اور ماشاء اللہ چشم بد دور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ جیتی آنکھوں دکھاتے ہیں کہ میرے کلام کے محافظ ایسی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہیں. جس ڈبیا کے اندر ہیرا آ جائے وہ ڈبیا بھی قیمتی ہو جاتی ہے, جس بکس کے اندر سونے کا زیور آ جائے وہ بکس بھی قیمتی ہو جاتا ہے. یہ حافظ قرآن جیتی جاگتی اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی ڈبیاں ہیں. کائنات کے بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ کی تلاوت فرمائی فرشتوں کے سامنے, فرشتے وجد میں آ گئے, جھوم اٹھے اور کہا کہ واہ کتنا پیارا کلام ہے. مبارک ہے وہ امت جس امت پر یہ قرآن کریم اترے گا, مبارک ہے وہ سینے جن سینوں کے اندر یہ قرآن کریم محفوظ ہوگا, مبارک ہے وہ زبانیں جن زبانوں پر یہ قرآن کریم تلاوت کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے, حفاظ قرآن کے ذریعے الفاظ کی حفاظت, اور علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی اور مطالب اور تمام کے تمام معانی جس طرح دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا, اسی طرح علماء امت نے آگے پہنچانے کی ذمہ داری کو لیا. یہ سلسلے چلتے چلے جائیں گے. تو تیسری چیز جس کے اندر ایمان, اعمال صالحہ اور حق بات کا پیغام آگے پہنچانا اس کا تعلق اسی چیز سے کہ ختم نبوت کے بعد اب اچھائی اور خیر اور حق بات, ایمان اور تقوی کی بات آگے دوسروں تک پہنچانا, وتواصوا بالحق, اس امت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ جو اس امت کی ذمہ داری کے اس شرط کو اپنائے گا کہ خود بھی نیکی کو اپنائے گا اور نیک بات اچھی بات دین اسلام کا پیغام آگے دوسروں تک بھی پہنچائے گا, بیوی تک, بچوں تک, دوست احباب تک, کنبے خاندان, رشتہ داروں تک, اور جس معاشرے میں جس ماحول میں اس کی بات سنی جاتی ہے وہاں تک وہ اس پیغام کو لے جائے گا, تو تیسری شرط پانے والا بھی کامیابی کے زمرے میں آئے گا. پہلی دو شرطیں پائی گئیں, ایمان بھی ہے, اعمال صالحہ بھی ہیں, لیکن نہ تو حق کی تلقین ہے نہ صبر کی تلقین ہے, تو آدھی کامیابی ہے آدھی ناکامی ہے. آدھی کامیابی یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے کفر کے زمرے سے نکل گیا, اعمال صالحہ کی وجہ سے براہ راست جنت میں داخلہ ہو گیا. تیسری شرط جو بتائی کہ وہ نیکی کا پیغام آگے عام کرے, حق اور سچ کو پھیلائے, تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دے, اس فریضے کو انجام دینے والے کا انعام کیا ہوگا کہ اس کو جنت کے عالی درجات ملیں گے, اور اس شرط سے پیچھے رہ جانے والا وہ جنت کے عالی مقامات سے پیچھے رہ جائے گا. تیسری شرط کا نقصان وہ جنت کے عالی مقامات سے محرومی ہے. ایمان ہے, اعمال صالحہ ہے, جنت تو مل گئی, لیکن وہ عالی درجات پانے کے لیے اس کو یہ ذمہ داری بھی نبھانی ہوگی, حق کا پیغام آگے عام کرنا, صحیح انداز میں نیکی اور نصیحت, دین کی بات آگے دوسرے کے کانوں تک پہنچا دینا. گناہ اور برائی ہوتے ہوئے دیکھا جائے تو طریقے سے اس کو سمجھا دینا, گناہ سے روکنے کے لیے اس کے اندر خیرخواہی کے جذبوں کے ساتھ اس کی ہمدردی اور خیرخواہی کرتے ہوئے برائی سے اس کو روکنا. اور چوتھی چیز وہ ہے وتواصوا بالصبر, کہ صبر کی تلقین کرنے والے ہوں. صبر کی تلقین کرنے والے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے سونے پہ سہاگا, نور علی نور, ایمان بھی ہے اعمال صالحہ بھی ہیں, تواصی بالحق بھی ہے کہ نیکی کی اچھائی کی اور دین اسلام کے تمام احکامات کا پیغام عام کرنے میں بھی لگا ہوا ہے, اور پھر وتواصوا بالصبر, اس پیغام کے عام کرنے میں جو مشقتیں آئیں, جو مجاہدیں, جو مصیبتیں آئیں, تو صبر کی تلقین کی جائے. خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے, مالی جانی حالات کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے, تو یہ تو اس صورتحال میں صبر کو مضبوطی سے تھامنے والا سونے پر سہاگا, نور علی نور. اس کی مثال ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے مقابلے کے اندر شریک مختلف ٹیمیں مقابلہ جیتے 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 آخری مرحلے میں آ کر جو بالکل آخری امتیازی انعام جو حاصل کرنے والا ہے, صرف دو ٹیمیں میدان میں رہ گئیں, 20 ٹیموں کا مقابلہ شروع ہوا, ہار جیت ہوتے 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 چھانٹی ہوتے ہوتے آخر میں آ کر جب آخری مارکہ آیا جس میں ہار اور جیت کا مقابلہ ہے, تو اس میں جب دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوا تو ایک ہار گئی ایک جیت گئی, تو اگرچہ یہ ہارنے والی پچھلے والیوں کے مقابلے میں جیتنے والی ہے, لیکن یہ اس جیتنے والے کے مقابلے میں ہارنے والی ہے. تو یہ جو آخری جو اللہ پاک نے شرط بیان فرمائی وتواصوا بالصبر, یہ وہ امتیازی شان ہے کہ جو بالکل آخری انعام بھی لے کر جیت جائے اور وہ ناکامی کے سمندر سے بچ جائے, کہ جس کے اندر ایمان بھی اعلیٰ درجے کا, اعلیٰ درجے کا ایمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھا, اور ادنا درجے کا ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, فرمایا کہ ادنا درجے کا ایمان اتنا ہے کہ اگر تم نیکی کرو تو تمہارا دل خوش ہو, کوئی گناہ ہو جائے تو تمہارا دل پریشان ہو, فانت مؤمن, سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کی رمق باقی ہے. اور اگر نیکی کر کے دل خوش نہیں ہوتا, گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے, گناہ کر کے دل خوش ہوتا ہے, سمجھ جاؤ کہ ایمان کا جنازہ نکل گیا. اذا سرت کا حسنتک, جب تمہاری نیکی تمہارا دل خوش کرے, وساعت کا سیئتک, اور تمہاری برائی تمہیں بے چین کر دے, فانت مؤمن, سمجھ لو کہ ایمان تم میں زندہ ہے. تو نیکی خوشی کا باعث بنے, بدی غمی کا باعث بن جائے, تو یہ مومن ہے. مومن سے گناہ ہوتے ہیں, گناہ ہو جانا کوئی عار نہیں, لیکن گناہ پر باقی رہنا عار کی بات ہے. گناہ ہو گیا, فوراً توبہ استغفار کرے, اللہ تعالیٰ کو منا لے, نادم ہو کر آنسو بہا لے, تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے. تو یہ ہے کامیابی, آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ پوری انسانیت کا سفینہ وہ ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہے, لیکن چار صفات کے حاملین ہیں کہ جو اہل ایمان ہوں, اعمال صالحہ کے اوپر عمل پیرا ہوں, اور اسی طرح حق کا پیغام عام کرنے والے ہوں, صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں. ان چار صفات کے حاملین وہ نجات پانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اویس میاں کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں, تنویر میاں کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے, ان کے والدہ ماجد کی مغفرت فرمائے, اور فاروق قریشی صاحب اللہ پاک ان کی والدہ ماجدہ کو بھی صحت عطا فرمائے, حمید سعود یہ بھی بیمار ہیں اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے, شہریار ان کے سسر محترم یہ بھی بیمار چل رہے ہیں اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے, ہمارے محترم جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی اور بھی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمایا. یہ ہمارے والد ماجد کی یادگار ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو قائم اور دائم رکھے, اور ہمارے جو حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے جتنے بھی تعلق والے ہیں اللہ تعالی ان کا سایہ تادر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے, اور ہمیں بھرپور طریقے سے ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمایا. یا اللہ ہمیں زندگی کے شب و روز کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہماری ڈوبتی کشتی کو بچا لیجیے. اے الہ العالمین, ایمان عطا فرمائیے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے, حق کا پیغام عام کرنے والا بنا دیجیے, صبر کے دامن کو تھامنے والا بنائیے. یا اللہ کامیابی ہمارا مقدر بنائیے, ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں داخل و شامل فرما لیجیے. یا اللہ نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, گمراہیوں سے یا اللہ ہم سب کو بچائیے, نیکی کے راستے پر ہم سب کو چلائیے. اے الہ العالمین, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے, بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے, سہیل بھائی کے ساتھ صاحبہ کو تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, جتنے بھی حضرات مقروض ہیں قرضوں کے بہت سے خلاصی عطا فرمائیے, بے گھروں کو اپنے ذاتی مکان عطا فرمائیے, بے سواری لوگوں کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اے الہ العالمین, بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے دلی مرادوں کو پورا فرمائیے, جائز خواہشات کو پورا فرما دیجیے, ہماری تمنا اور آرزوؤں سے بڑھ کر یا اللہ ہم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے, ہر قسم کے کمال عطا فرمائیے, زوال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے, ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, جنت کا نمونہ بنا دیجیے, پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے, ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجیے, ایک اور نیک بنا دیجیے. اے الہ العالمین, سچا پکا متقی پرہیزگار بنائیے, کامل متبع سنت بنا لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور پیار نصیب فرمائیے, اپنی محبت اور تعلق نصیب فرمائیے, معرفت نصیب فرمائیے, فکر آخرت نصیب فرمائیے, دنیا کی یا اللہ گمراہ کن فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر قسم کے آفات سے آزمائشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ مظلومین کی امداد فرمائیے, ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے, سرزمین شام پر دیگر علاقوں میں جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے, یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی معصوم بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائیے, غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرمائیے. یا اللہ ظالموں کو عبرت کی موت نصیب فرمائیے, کیفر کردان تک پہنچائیے, عبرت کا انجام نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دیجیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو نیک اور ایک بن کر یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے, تمام صغائر و کبائر سے عفو و درگزر کا معاملہ فرما کر ہم سب کو بخشا بخشایا بنا دیجیے. یا اللہ مبارک لمحات ہیں, دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے, اس مبارک گھڑی میں یا اللہ ہم سب کو بخشا بخشایا بنا دیجیے, ہم سب سچے دل سے آپ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ یا اللہ کلمہ استغفار پیش کرتے ہیں, قبول فرما لیجیے. اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک, اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک, اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ بندہ جب توبہ کے لیے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلاتا ہے تو آپ اس کی توبہ کے کلمات پورے ہونے سے پہلے اس کو معاف فرما دیتے ہیں. ہم سب بھی اقراری مجرم ہیں, زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور خطاؤں کو جو چھوٹے ہوں یا بڑے, جان کر کیے یا بھول کر, کھلم کھلا کیے یا چھپ کر, جو ہمیں یاد ہوں یا بھول گئے, یا اللہ ہماری زندگی کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے. آئندہ زندگی میں ہمیں پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, نئے صحبتوں کی قدر نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے, پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے, پاکیزہ رزق عطا فرمائیے, بابرکت زندگی عطا فرمائیے. زندگی کے شب و روز میں یا اللہ خوب برکتیں عطا فرمائیے, ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا لیجیے. اے الہ العالمین, ہر قسم کی آفات اور مصائب سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے, ملک والوں کی حفاظت فرمائیے, عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب کو ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجیے, ہم سب کو اپنی ناراضگی سے بچائیے, ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے. یا اللہ جنت ہمارا ٹھکانہ بنائیے, جہنم کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی فیصلہ نہ فرمائیے. یا اللہ بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے, ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے, ہمارے تمام کے تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, بالخصوص ہمارے والدین ماجدین, ہمارے اساتذہ اور بزرگان دین, سب کی مغفرت کاملہ فرما کر ان کی قبروں کو جنت کے بہترین باغ بنائیے. لمحے لمحے یا اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائیے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے نور سے پر فرما دیجیے, تا حد نگاہ کشادہ اور وسیع فرما دیجیے. ہم سب کو بھی اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہمارے بزرگوں کا فیض جاری اور ساری فرمائیے. اے الہ العالمین, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر میں بھی باطن میں بھی غلام بنا لیجیے, صورت میں بھی سیرت میں بھی آپ کی نقالی کرنے والا بنا دیجیے. ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیے, فہم دین عطا فرمائیے, فکر آخرت نصیب فرمائیے, آخرت کے لیے ہم سب کو بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما لیجیے. صدقہ واسطہ آپ کی رحمت کاملہ کا ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیے, قرب تام عطا فرمائیے, اپنا مقرب اور محبوب بندہ بنا لیجیے. حسن اخلاق عطا فرمائیے, خوش فہمی سے کجروی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.